الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کی تفسیر کا درس ہمارے اس مجلس کے اندر چل رہا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں. ان نصیحتوں میں سے ہم 7 نصیحتوں کے بارے میں اب تک پڑھ چکے ہیں. آخری تھی ولا تقرب الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. آج جو آیت ہے یہ آیت نمبر 33 ہے. یہ 8واں حکم ہے ان سلسلہ احکام کے اندر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کہ لا تقتل النفس, کہ کسی نفس کو مت قتل کرو. کسی نفس سے مراد اس نفس کو, التی حرم اللہ الا بالحق, کہ جس کو کہ اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہو, حرام کر دیا ہو, سوائے جب تم حق پر ہو. ومن قتل مظلوماً, اور جو قتل کیا گیا مظلوم, یعنی اس نے ظلم خود نہیں کیا تھا کہ وہ مارے جانے کا مستحق ہوتا, اس کے بغیر ہی اس کو قتل کر دیا گیا. فقط جعلنا لولی ہی سلطانا, بس ہم نے بنا لیا اس کے ولی کے لیے سلطان, یعنی ایک زور, ایک اتھارٹی. فلا یسرف فی القتل, بس اس ولی کو یہ حکم ہے کہ تم قتل کے اندر حد سے تجاوز نہ کرنا. یعنی ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے کسی رشتہ دار کو کسی نے ظلمن قتل کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس قتل کا بدلہ لے سکے, قصاص لے سکے, لیکن اس قصاص کے اندر اس کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی حد سے تجاوز نہ کرنا, کہ تم آگے بڑھ کر کے کچھ ایسا معاملہ کرو اس کے ساتھ, قاتل کے ساتھ, کہ جیسا کہ اس نے تمہارے مقتول کے ساتھ نہیں کیا تھا. عموماً یہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ کوئی شخص جب کسی کو قتل کرتا تھا تو مقتول کے ورثاء, اس کے ولی, اس قاتل کو اگر نہیں پکڑ پاتے تھے تو وہ اس قاتل کے خاندان کے کسی دوسرے فرد کو قتل کر دیتے تھے. یا یہ کہ اگر کوئی مقتول کسی قبیلے کا بڑا ہوتا, کوئی اہم آدمی ہوتا, بزرگ ہوتا یا امیر ہوتا, تو اس کے بدلے میں اس کے قاتل کو قتل کرنے کے علاوہ چند اور لوگوں کو بھی قتل کر دیا جاتا, کہ اس کی جان زیادہ قیمتی تھی, زیادہ معتبر تھا وہ. تو ایک شخص کا اس کے بدلے میں قتل کیا جانا کافی نہیں ہے, تو اس وجہ سے کئی لوگوں کو قتل کرتے تھے, بلکہ بڑی تعداد میں بھی لوگ اس طرح سے قتل کر دیے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, جتنا جیسے جس نے قتل کیا ہے اس سے ویسے ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے, اس سے بڑھ کر اس سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا. انہ کان منصورا, کہ یہ جو ولی ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, کیونکہ یہ مظلوم ہوتے ہیں, ان کے بندے کو قتل کیا گیا ہوتا ہے, تو جو مظلوم ہوتا ہے اس مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. لیکن اگر یہ مظلوم اپنی حد سے تجاوز کر جائے, اللہ تعالیٰ کی ڈیفائنڈ جو حدود ہیں ان سے آگے بڑھ جائے, تو اب یہ مظلوم نہیں رہتا بلکہ یہ شخص بھی ظالم ہو جاتا ہے, اور ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیان القرآن کے اندر اس کی تفسیر میں لکھا کہ جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل مت کرو, ہاں مگر حق پر، یعنی قتل کرنا درست ہے، یعنی جب کسی شرعی حکم سے قتل کرنا واجب یا جائز ہو جائے تو وہ حرم اللہ کے اندر داخل نہیں ہے، یعنی شرعی وجہ ہو اس کو قتل کرنے کی، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے یہ شرعی وجوہات کیا بیان فرمائی کہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا تو اس کو شریعت ساری دلائل اور ساری چیزیں جو ہے وہ کنفرم کرنے کے بعد کہ ہاں واقعی اس نے زنا کیا ہے تو اس کے اوپر حد جاری کرتی ہے جو کہ رجم کی سزا ہے، پتھر مارنا، لیکن یہ پتھر مارنا صرف تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے اس وقت تک اس کو پتھر مارتے رہنا۔ تو یہ ایک شرعی وجہ ہے قتل کرنے کی۔ دوسری شرعی وجہ قتل کرنے کی کیا ہے کہ اس نے کسی دوسرے شخص کو قتل کیا ہو اور اس کے ولی کو اختیار دیا گیا ہو کہ وہ اسے قصاص لے لے، یہ دوسری شرعی وجہ۔ اور تیسری شرعی وجہ کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے، یعنی دین اسلام سے پھر جائے، اب اس کا پورا پروسیس ہے کہ اس کو پکڑا جائے گا، اس کے اوپر دین اسلام پیش کیا جائے گا، اس کی حقانیت کی دلائل دیے جائیں گے اس کو، اور اسے کہا جائے گا کہ تم اپنے اس ارتداد سے توبہ کر لو۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جان لینے کی یہ تین شرعی وجوہات بیان فرمائی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ حرم اللہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث، جو کہ حقیقی وارث ہو یا حکمی وارث ہو، حقیقی وارث سے مراد تو اس کا جو ولی ہے خاندانی، اور حکمی وارث وہ اس علاقے کا حاکم جو شرعی حاکم ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، تو وہ بھی ہر مسلمان کا ایک طریقے سے ولی ہی ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے ہر مسلمان کا جو کہ اس کی رعایا کے اندر ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس کا حکمی وارث ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وارث چاہے حقیقی ہو یا حکمی ہو کو اختیار دیا ہے قصاص لینے کا۔ سو اس کو قتل کے بارے میں حد شرع سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، یعنی قاتل پر قتل کے یقینی ثبوت ملے بغیر قتل نہ کرے، اور اس کے اعضاء و اقارب وغیرہ کو جو قتل میں شریک نہیں ہیں محض جوش انتقام سے قتل نہ کرے، اور قاتل کو بھی صرف قتل کرے، یعنی جیسے اس کو قتل کیا گیا ہے مقتول کو گولی سے مارا گیا ہو تو گولی مار کے قتل کرے، اس کو کسی اور طریقے سے قتل کیا گیا ہو تو اس کو اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا، لیکن اس طرح سے اگر اس نے کوئی ایسا عمل کر کے قتل کیا ہے مقتول کو کہ جس عمل کی پھر شرن اجازت نہیں ہے کسی اور شخص کے ساتھ کرنے کی، تو اس کو اس عمل کے ذریعے سے قتل نہیں کیا جائے گا، جیسے لواطت کے ذریعے سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو یا زنا کے ذریعے سے کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہو، تو اب مقتول کے ورثاء قاتل کے ساتھ زنا والا فعل کر کے اس کو قتل نہیں کریں گے یا لواطت والا فعل کر کے اس کو قتل نہیں کریں گے، بلکہ کسی اور طریقے سے جو ڈٹرمنٹ کیا جائے گا قاضی کی طرف سے اس طریقے سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مسلح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ قاتل سے جب انتقام لیا جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ناک کاٹ دی جائے اور کان کاٹ دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں کہ مسلح کر دیا جائے، چاہے مارنے سے پہلے یا چاہے مارنے کے بعد مسلح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شخص قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرنے کی صورت میں تو شرن مدد کے قابل ہے، یعنی انہو کانا منصورہ کا مطلب کہ جب تک اس نے حد سے تجاوز نہیں کیا مقتول کے وارث نے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے قابل ہے، منصور ہے جس کی مدد کی جاتی ہے، اور اس نے زیادتی کی تو پھر فریق ثانی مظلوم ہو کر اللہ کی مدد کا مستحق ہو جائے گا، یعنی ایون قاتل کے ساتھ اگر زیادتی کی جائے گی تو قاتل مظلوم بن جائے گا اور پھر وہ اللہ کی مدد کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے ولی مقتول کو چاہیے کہ وہ اپنے منصور حق ہونے کی قدر کرے، حد سے بڑھ کر اس نعمت حق کو ضائع نہ کرے، یعنی اللہ نے جو اس کو اختیار دیا ہے نا کہ اپنے قاتل کا وہ بدلہ لے سکتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو بھی ابیوز کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بھی یوز کرنے کی اجازت ہے، جیسے ہر قسم کی نعمت کو یوز کرنے کی اجازت ہے، ابیوز کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے معروف مسائل بھی ہم پڑھیں گے تو اس میں فرماتے ہیں کہ یہ آٹھواں حکم قتل ناحق کی حرمت کے بیان میں ہے، جس کا جرم عظیم ہونا دنیا کی ساری ہی جماعتوں اور مذہبوں اور فرقوں میں مسلم ہے. یعنی کسی انسان کی جان لے لینا, یہ ہر انسان انسانیت کی جماعتوں میں, مذہبوں میں, ہر جگہ ہی اس بات کو برا سمجھا جاتا ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے احون یا ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے. اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دیں گے. یعنی تعداد سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بڑی تعداد گناہ کے اندر انوالو ہے, تو تعداد سے مروب ہو کر کے چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی جہنم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں کو اپنے اندر اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر پورے کی پاری پوری انسانیت بھی انوالو ہوگی اس جرم کے اندر, ہم سب کے سب کو جہنم میں داخل کر دیں گے. تو ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ اکیلے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو تھوڑا سا خوف ہوتا ہے کہ بھائی اکیلا پکڑا جاؤں گا تو زیادہ تکلیف ہوگی, لیکن اگر چند لوگ زیادہ مل کر کے انوالو ہو جائیں, جیسے کہ جس کو کہتے ہیں موب جسٹس. یہ موب جسٹس جو ہے نا, یہ دنیا کے اندر بہت سے علاقوں میں ہوتی ہے کہ جہاں پر کہ عوام الناس یا تو حکمرانوں کے ظلم سے اور جو نظام ہوتے ہیں اس ملک کے اندر اس سے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں کہ جی نظام نے تو سزا دینی نہیں ہے, اگر آپ پولیس کے حوالے کر دیں گے تو پولیس نے تو مجرم کو سزا دینی نہیں ہے, یا یہ کہ وہاں پر موب اتنا زیادہ خود ہی جرم پیشہ ہو چکا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ باغی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی پرواہ ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بندے کو ادھر ہی پکڑو ادھر ہی نپٹا دو. تو موب جسٹس کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں ہر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو ایک چھوٹا سا فرد ہوں اس کے اندر اور ذمہ داری تو دوسروں پر آتی ہے, تو وہ اپنے اوپر سے ذمہ داری کو کم سمجھتا ہے کہ جی مجھے سزا نہیں ملے گی. اسکولوں کے اندر بھی ایسے ہوتا تھا, ہم بچے ہوتے تھے تو اگر ایک بچہ اکیلا لیٹ آتا تھا نا تو اس کو سب سے زیادہ یعنی اس کو بہت زیادہ خوف ہوتا تھا کہ مجھے سزا ملے گی, مجھے اکیلے کھڑا کر دیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اگر 10 بچے لیٹ آتے تھے تو اب 10 بچے نا سب کے سب اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ جی کوئی بات نہیں, ہم 10 کے 10 سب کو ہی سزا ملے گی ایک ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. تو ایک اطمینان کا پہلو آ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس نیچرل طبی اطمینان جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ختم کر رہے ہیں کہ نہیں فکر نہ کرو, تم اگر سارے کے سارے بھی ہو گئے نا اس کے اندر انوالو, میں سب کو جہنم میں ڈالوں گا, میرا معاملہ مختلف ہے. آگے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی امداد ایک کلمے سے بھی کی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ مایوس ہو چکا ہے جس نے ایک مسلمان کی بھی قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی ہوگی. اور بحقی نے روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر ایک گناہ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے, مگر وہ آدمی جو حالت کفر میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر قصدن کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا. یہ دو ایسے گناہ ہیں اس حدیث مبارکہ کے مطابق کہ جس کی معافی کی کوئی امید نہیں ہے. شرک کے بارے میں تو صراحتن سب کو پتا ہے کہ شرک اور کفر یہ دونوں ایسے گناہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. اچھا اس کے اوپر ایک اور بات ذہن میں آئی کہ یہ جو مسئلہ ہے نا کہ کافر کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے, یہ ہم نے تو سن لیا اور ہم نے مان لیا, ہم نے اس کی طرف فکر نہیں کری, سوچا نہیں کہ ایسا کیوں. لیکن اس دور کے اندر جو انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اس قسم کے مسئلوں کو کافر اور ملحد لوگ بہت اٹھاتے ہیں اور ان ڈسکشنز کو چلا کر کے ہمارے بچوں کو, ہماری نسلوں کو دین سے بدزن کر رہے ہیں, بدگمان کر رہے ہیں, کافر بنا رہے ہیں ان باتوں کو چلا کر کے کہ کافر کو کیوں نہیں معاف کیا جائے گا. اور وہ کافر کا لفظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ کفر کے لفظ سے تو پھر اگر اس کی تحقیق میں چلے جائیں تو پھر ایک کراہیت, ایک نفرت آتی ہے, نہ ماننے والا, انکار کرنے والا, بغاوت کرنے والا. لیکن اس کے لیے وہ استعمال جو ہے وہ کافر کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, اس کے لیے کہیں گے ہندو, اس کے لیے کہیں گے عیسائی، مدبت، یہودی یا کسی اور مذہب کا نام لیں گے. کہیں گے مذہب جو ہے، دین جو ہے، یہ تو کو ایگزسٹنس بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، آپ اپنی زندگی گزاریں، وہ اپنی زندگی گزاریں، سبھی انسان ہیں، سبھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، سبھی ایسے ہیں ویسے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے پھر اس کے بعد اگلا بات کیا آتی ہے کہ بھئی وہ جہنم میں کیوں جلیں گے، کیوں جہنم میں ان کا ڈالا جائے گا. تو اس طرح کے سوال کریٹ کرتے ہیں نوجوانوں کے ذہن میں. اس وجہ سے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر ان باتوں کو کلیئر کرنا ہے کہ کافر جہنم میں کیوں جائے گا، کیوں، کیا اس نے قصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود، کہتے ہیں نا جی جس کی اتنی بڑی سلطنت ہو تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے لوگ کچھ کرتے پھریں تو وہ ہر ایک کے پیچھے کوئی تھوڑی پڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو بھی پکڑنا ہے، اس کو بھی مارنا ہے، اس کا معاملہ بڑا ہوتا ہے، اس کا معاملہ بلند ہوتا ہے ان چیزوں سے. کہتے ہیں ٹو رن اے بگ ہاؤس یو نیڈ اے بگ ہارٹ. تو اللہ تعالیٰ کا ہاؤس کتنا بڑا ہے، اس سے بڑا تو کوئی ہاؤس نہیں ہو سکتا. ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دل کیوں نہیں بڑا ہوگا بھائی، کیوں نہیں کافر کو معاف کریں گے؟ کیا کر لیا اس نے، کون سا ایسا اس نے زیادتی کر دی کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ مسئلے جو ہے نا آج کل چل رہے ہیں، یہ سب چل رہے ہیں، ان کو ہلکا مت لیں، ان کو ہلکا مت لیں. آپ کے بچے کے پاس فون آ گیا، سب کچھ آ گیا اس کے پاس، یہ ساری کی ساری ڈسکشنز آ گئی اس کے پاس، وہ ان تمام چیٹ گروپس کا، ان تمام فیس بک پیجز کا، ان تمام واٹس ایپ گروپس کا حصہ بڑی آسانی سے بن سکتا ہے، اور اس قسم کے سوالات کے ذریعے سے چٹکی بجاتے ہوئے اس کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، چٹکی بجاتے ہوئے. تو اس وجہ سے ان ایمانی مسئلوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، ان کے اوپر سے گزر نہیں جانا ایسے. پچھلے ہفتے الحمدللہ جو ہماری یوتھ کلاس ہوتی ہے 8 سے لے کر 20-22 سال تک کے بچوں کے لیے، اس کے اندر ہم نے یہی مسئلہ ڈسکس کیا تھا، واٹ از ایمان، وائی آر کفار پنشڈ، کفار کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا. حتیٰ کہ اگلا مرحلہ یہ بھی آتا ہے مسلمانوں کو کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ نے اس بات کو کلیئر کر لیا کہ کافر کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اللہ کو ماننے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا، اللہ کو اللہ ماننے سے انکار کر دیا. مثالیں دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ باپ اپنے بچوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹی موٹی سزا دے کر کے معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک بچہ ایسا ہے جو کہ اس کو باپ ماننے سے انکار کر دے. ماں کی رحمت کتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے، لیکن ایک بچہ ایسا ہے وہ کہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں ہی نہیں، میں تو اس کا بیٹا ہوں، تم نے مجھے نہیں جنا ہے، میں تمہارے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں تو اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں. تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ باپ کے کتنے بچے ہوتے ہیں، 4, 5, 10, 24, 25 پٹھان لوگ ماشاءاللہ 30، اللہ تعالیٰ کے 30 بچے نہیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے 30 بچے تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی 30 مخلوق تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو اربوں کھربوں ہیں، اور اربوں کھربوں میں سے اگر یہ لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ آپ ہیں ہی نہیں ہمارے رب، آپ نے ہمیں بنائی ہی نہیں، ہم آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم آپ کے جو ہے ایسے آپ کے ساتھ تصورات رکھتے ہیں کہ آپ تو نعوذ باللہ، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا لنگڑے لولے ہیں. لنگڑا لولا کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنا کام نہیں کر سکتا، اپاہج ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، جو کہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے کام مکمل نہیں کر سکتا. مشرک کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپاہج ہیں، اللہ تعالیٰ معذور ہیں، وہ خود سے کام نہیں کر سکتے، ان کو مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے، مددگاروں کے بغیر وہ نظام نہیں چلا سکتے. تو یہ ایسے سنگین قسم کے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے کافر کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی من مرضی سے باہر نکلتا ہے, وہ اپنے آپ کو باہر نکال لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو باہر نہیں نکالتے, وہ خود اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے. تو اس طریقے کے دلائل کے ذریعے سے کہ جی کافر کو ایسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کا دل بہت بڑا ہے, کوئی اس کے اندر کمی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد مسلمان کو کیوں سزا دیں گے, مسلمان تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتا, مسلمان تو انکار نہیں کرتا, مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا, مسلمان تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپاہج نہیں قرار دیتا, تو مسلمان کے ساتھ کیوں سزا کا معاملہ ہے؟ حتیٰ کہ جہنم تک بھی مسلمان کو ڈالا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آخرت کی سزائیں کیسی کیسی ہیں, روز جزا کی سزائیں ہیں, قبر کی سزائیں ہیں, دنیا کے اندر سزائیں, یہ مسلمان نہیں کھا رہے سزائیں دنیا کے اندر. سب سے بڑی سزا ذلت اور رسوائی کی, مسکنت کی, جو سزا مسلمان کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں, اتنا بڑا دل ہے, اور یہ تو ماننے والے ہیں, ماننے والوں کو کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ کیا پڑی ہے ان کے ساتھ, کیا دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ یہ تو اپنے ہیں, یہ انکار کرنے والے نہیں ہیں, کیوں نہیں معاف کرتے؟ کیوں نہیں سب کو عزت والا معاملہ کرتے سب کے ساتھ؟ کیوں نہیں سب کو قبر کے اندر جو ہے وہ ریشمی لباس کے بستر, ریشمی بستروں کے اندر لٹا دیتے, جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے, قیامت کے دن سارے مسلمانوں کو عرش کا سایہ کیوں عطا نہیں فرما دیتے؟ تو اس کا بھی جواب ہونا چاہیے. خیر, اس کا موضوع, یہ سارے پھر وہی موضوع چل پڑیں گے. تو اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ مسلمان کی عزت اور حرمت اور جان کی اہمیت سامنے آتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مسلمان کی جان کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ایک مومن کو قتل کر دینا ایسا ہے, ایک مسلمان کی جان لے لینا, اس کے اوپر اتنی بڑی سزائیں ملیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کی جان کو لے لینے پر کوئی سزا نہیں ملے گی, اور غیر مسلم کی جان لے لینا جائز ہے. یہ مسئلہ ہمارے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ اس دور کے اندر مسلمان کو ایک دہشت گرد, ایک ظالم, ایک صفاق, اور جتنا دیندار ہوگا اتنا زیادہ بڑا دہشت گرد, اتنا زیادہ بڑا قاتل اور مجرم بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. میڈیا بھرا پڑا ہے, کہیں کوئی پھٹتا ہے تو وہ فوراً سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں. کہیں کوئی کچھ کام کرتا ہے, اگر داڑھی ہوئی تو اور مصیبت, داڑھی نہ ہوئی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی سارے مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں, داڑھی بغیر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, داڑھی والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ بھئی ہمارا دین غیر مسلم کی جان کی کتنی حرمت بیان کرتا ہے, صرف مسلمان نہیں غیر مسلم کی جان. تو فقہا خصوصاً احناف کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو ذمی ہوتا ہے اس کی قتل کی بھی سزا وہی ہوگی جو کہ ذمی, مطلب جو کہ اسلامی حکومت کی پروٹیکشن میں ہے, جو کہ جزیہ دیتا ہے, یعنی اس اسلامی حکومت کا, اسلامی ملک کا شہری ہے, ذمہ داری کے اندر ہے, تو اس کی جان کی حرمت بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ مسلمان کی جان کی حرمت ہے, تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا اگر کسی نے غیر مسلم کو مار دیا. تو پھر کس کے مارنے کی بات ہو رہی ہے, یعنی کون کافر ہے, جس کے بارے میں کچھ جو احادیث آتی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ کافر کی جان کی اہمیت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, تو وہاں پر جو کانسیپٹ ہے وہ حربی کافر کی بات ہوتی ہے, جو کہ ایٹ وار ہوتا ہے مسلمان حکومت کے ساتھ. مسلمان حکومت کے ساتھ جو ملک جنگی حالت میں ہوتا ہے جس کو حرب کہتے ہیں, مسلمان حکومت, سیکولر حکومت کی بات نہیں ہو رہی ہے, اسلام کے مطابق شرعی فیصلے کرنے والی حکومت, حربی کافر کی بات ہوتی ہے. اور حربی کافر بغیر اعلان جنگ کے کوئی ایسا حربی کافر نہیں بن جاتا. آپ امریکہ چلے جائیں, امریکہ کے اندر جو آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ ایگریمنٹ سائن کر کے انٹر ہوتے ہیں, آپ کو ویزا ملتا ہے, آپ ایگریمنٹ کے ساتھ وہ ویزا لیتے ہیں, پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ لگتی ہے, تو آپ اس ایگریمنٹ کے ساتھ پھر اس ملک میں جانے کی اجازت لیتے ہیں. آپ کے ملک اور اس کے ملک کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ان کے قوانین کی پابندی کریں گے, وہ آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے, اسی وجہ سے آپ کو ادھر جانے کی اجازت مل رہی ہے, ان کو ادھر آنے کی اجازت مل رہی ہے. اب آپ وہاں پہ جا کر کے یہ تو سارے کے سارے کافر ہیں, تو لو جی میں مارنا شروع کر دوں, چاہے کسی بھی شکل میں ماروں, چھپ کر کے ماروں یا اعلانیہ ماروں, میڈیا کی تصویر بن کر کے ماروں یا ایسے ہی کسی طریقے سے ان کی جان لے لوں, تو میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا, ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ شرعی اصولوں کے مطابق طے کیا جاتا ہے, اور یہ شرعی اصول جو ہیں یہ علماء حق کے پاس ہوتے ہیں کہ علماء حق بتائیں گے کہ جی کون سی صورتحال کے اندر کیا چیز جائز ہے کیا چیز جائز نہیں ہے. لیکن جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پھر اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی مسلمان تو دوسرے کی جان کا خون کا پیاسا ہوتا ہے اور اس کے یہاں کسی کے خون کی حرمت نہیں ہوتی ہے, اسی وجہ سے تو یہ کافر جو ہیں یہ اگر مار بھی دیں کچھ مسلمانوں کو تو ان کے لیے بھی جائز ہے کیونکہ ہم بھی تو مارتے ہیں, ہم بھی تو مارتے ہیں تو وہ بھی مارتے ہیں تو برابر برابر معاملہ ہو گیا. ان میں سے کسی نے اٹھا کر کے اگر 50 کو مار دیا تو ہم میں سے بھی تو پتہ نہیں کتنے کتنوں کو مار چکے ہیں, تو ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو نا یہ باتیں بھی سمجھانی ہوتی ہیں, اس لیے کہ جیسے پچھلے دنوں جب یہ واقعہ ہوا تھا نیوزی لینڈ کے اندر تو اگلے دن ہماری کلاس ہوئی تھی یہ یوتھ والی کلاس, تو اس کے اندر میں نے جب یہ لوگوں بچوں سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے اس واقعے کے بارے میں تو آپ کھل کر کے سوال کریں, کھل کر کے پوچھیں. تو اس میں سے نا جو پہلا سوال آیا وہ پہلا سوال جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا, بڑا سادہ سا. کہ وائی ڈو نان مسلم ٹیررسٹ کل مسلمز, تو اس کا جو ظاہری بات میری سمجھ میں آئی تھی کہ بچہ جو کہہ رہا ہے کہ بھائی وائی ڈو دے کل مسلمز, تو اس پہ میں نے ان کو سمجھا دیا کہ بھائی وہ امیگرنٹس کے خلاف ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے مسلمان آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے نا ہمارے جو اپنا ایک ٹریڈیشن ہے وہ ٹریڈیشن خراب ہو رہا ہے, بڑی تعداد میں امیگرنٹس آ رہے ہیں اور یہ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو مارتے ہیں. پھر بعد میں نے سوچا کہ اس بچے نے جو اتنا سادہ سا ایک سوال کیا تھا تو کیا واقعی یہ اتنا سادہ تھا؟ بظاہر تو یہ کوئی سوال لگتا نہیں ہے کہ بھائی وائی ڈو دے کلس, ٹھیک ہے, لیکن ایک عجیب بات میرے بعد میں ذہن میں آئی تھی. اب میں نے اسے کوئی کنفرم نہیں کیا کہ واقعی اس کے دل میں یہ بات تھی کہ نہیں تھی, لیکن جو بات بعد میں ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ شاید وہ بچہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں یہ تو سارے کے سارے مسلمان ہوتے ہیں, یہ نان مسلم ٹیررسٹ کہاں سے آ گیا؟ ہم جو پچھلے 16-17 سال سے جو سنتے آ رہے ہیں دنیا کے اندر مستقل کا ایک راگ, تو وہ تو ٹیرورزم جو ہے وہ تو اسلام کے ساتھ ہے, یا تو ٹیرور یعنی ٹیرورسٹ از اکول ٹو مسلم اینڈ مسلم از اکول ٹو ٹیرورسٹ, دوسرا تو کوئی ایکویشن ہم نے سنی نہیں آج تک. تو یہ آج کہاں سے آ گیا یہ؟ کیونکہ نیوزی لینڈ کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر ٹیرورزم کا لفظ جو ہے وہ بہت, نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے سوشل میڈیا پہ استعمال بھی کیا ہے بلکہ یہ شاید وہ واحد واقعہ ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا نے اس کو ٹیرورزم تسلیم بھی کیا ہے, الا بہت تھوڑے لوگوں کے, باقی ساری دنیا نے اس کو ٹیرورزم دہشت گردی تسلیم بھی کیا ہے. پہلے جو واقعات ہوئے تھے اس میں نان مسلمز کے اس قسم کے واقعات کو ٹیرورزم تسلیم نہیں کیا جاتا تھا, اس کو کیا ہے اور اس کی وجہ بھی کیا بنی؟ کیونکہ وہاں کی حکومت اس کے بارے میں کلیئر تھی, حکومت نے علل اعلان کہہ دیا کہ ہاں یہ ٹیرورزم ہے, اور وہ تھے بھی گورے, کوئی براؤن یا کالے قسم کے لوگ تو تھے نہیں, تو اب گوروں کی پڑ گئی مصیبت کہ ہاں بھائی یہ تو ہمارے جیسوں نے جو اقرار کر لیا ہے تو ہم کیسے اس کا انکار کریں. تو شاید بچے اس مشکل میں مبتلا تھے کہ یہ کون سا نان مسلم ٹیرورزم کہاں سے آ گیا. تو اس وجہ سے نا اپنے دین کی ان باتوں کو, قرآن کی ان آیات کو, کہ جی قرآن کے اندر جو کہا گیا ہے کافر کو مارنے کا, تو کافر کو مارنے سے مراد کیا ہے, وہ کیا اس کی سیاق و سباق ہے, کیا اس کا کانٹیکسٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جس نے بھی کسی نفس کو کسی بھی جان کو قتل کیا بغیر کسی شرعی وجہ کے, جو کہ شرعی وجوہات ابھی بیان ہوئی ہیں اور بھی بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں, کہ کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے قصاص میں قتل کرنا یہ تو شرعی طور پر جائز ہے. اسی طریقے سے جو ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں, رہزن ہی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ فساد فی الارض کے تحت آتے ہیں, تو ان کو بھی اسلامی حکومت قتل کرتی ہے سزا کے طور پر. تو ان کے علاوہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, یعنی اتنا بڑا جرم اس کو مانا جائے گا. اور اسی طریقے سے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اور جس نے کسی انسان کو گویا کہ زندگی بخشی کہ اس کو مرنے سے بچا لیا، اس کو معاف کر دیا یا مرنے سے بچا لیا، لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے اس نے اس کو وہاں سے نکال لیا، ناحق مارنا چاہتے تھے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے پوری پوری انسانیت کو حیات بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ کیا اس کو اتنا بڑا مقام دیا جائے گا کہ جیسے پوری انسانیت کی اس نے کے اوپر احسان کیا ہے. قطر ناحق کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جو اللہ کے ایک ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، بجز تین صورتوں کے، ایک یہ کہ اس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو کہ اس کی شرعی سزا یہ ہے کہ پتھراؤ کر کے اس کو مار دیا جائے، دوسرے وہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہو کہ اس کی سزا یہ ہے کہ ولی مقتول اس کو قصاص میں قتل کر سکتا ہے، تیسرے وہ شخص جو دین اسلام سے مرتد ہو گیا ہو کہ اس کی سزا بھی قتل ہے. قصاص لینے کا حق کس کو ہے؟ آیت مذکورہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ حق مقتول کے ولی کا ہے. اگر نسبی ولی کوئی موجود نہیں تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی ایک حیثیت سے سب مسلمانوں کا ولی ہے. اس لیے خلاصہ تفسیر میں ولی حقیقی یا حکمی لکھا گیا، جیسے آپ کے سامنے ہم نے پڑھا. ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے، مجرم کی سزا میں بھی انصاف کی رعایت. اس کو پڑھنے سے پہلے ایک بات دل میں آتی ہے کیونکہ ہم اس سے گزر چکے ہیں. ایک مسلمان کی جان کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا قرار دیا، اتنا عظیم کہ سب کو جہنم میں ڈالوں گا، اور مومن کو قتل کرنا ساری دنیا کی تباہی سے زیادہ وزنی ہے. تو جب یہ ساری باتیں ایک مسلمان کی جان کے بارے میں ہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مسلمانوں کے ایک معاشرے کے اندر حال یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان کا خون کا پیاسا، اور جان کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی کم ہو گئی. مفتی تقی عثمانی صاحب دارالعلوم القاطم نے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ آج کل مسلمان کی جان کی اہمیت جو ہے وہ، یعنی بہت ہی کوئی ایسی چیز استعمال کری تھی اپنی زبان اپنے الفاظ میں کہ اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے مسلمان کی جان کی اہمیت. اور یہ ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم کافروں کے معاشرے کی بات نہیں کر رہے کہ کافروں کے نزدیک مسلمانوں کی جان کی اہمیت کم ہو گئی، بلکہ مسلمان کے نزدیک مسلمان کی جان کی اہمیت لسانی بنیادوں کے اوپر. فرقہ واری تو چلو وہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتا ہے پھر مارتا ہے اس کو، لیکن یہاں پر تو میں یہ زبان بول رہا ہوں تو میں اس زبان بولنے کے علاوہ لوگوں کی جان کا کوئی بھی پرواہ نہیں کروں گا. اس نے اگر نوکری لینے کے اندر میرے حق کو مارا ہے، میں اس کو جان سے ہی مار دوں گا، میں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا. یہ نوبت آ چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ وقت ہمارے اوپر گزرا ہے، ہمارے اپنے شہر میں گزرا ہے، کراچی شہر کے اندر. تو ایسا معاملہ کیوں ہو جاتا ہے کہ مسلمان کے لیے جان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انسانوں کو بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتے ہیں، بہت نعمتیں دیتے ہیں، بہت سکون کی زندگی عطا فرماتے ہیں، امن دیتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی نعمتیں دیتے ہیں، لیکن جب وہ ان نعمتوں کی شدید ناقدری کرتے ہیں، شدید ناقدری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوف اور جوع کا لباس چڑھا دیتے ہیں. اور جب خوف کا لباس ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بھی بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی جو آج بھی قائم ہیں الحمدللہ، ان میں سے اکثر نعمتیں، لیکن جب ناقدری کری تو اس ناقدری کا انجام کیا ہوا کہ پہلے تو ایک جگہ سے شروع ہوا، ہر جگہ نہیں تھا وہ معاملہ، وہ ایک کونے سے شروع ہوا، اور ان کی آگے آنے والی نسلیں ایسی بن گئیں کہ ان کے نزدیک دوسرے کی جان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ دنیاوی مراد کی خاطر، جاب کی خاطر، ڈومیسائل کے نام کے اوپر، فلاں نام کے اوپر، رمکانے نام کے اوپر مار دیا، کالج کے اندر مار دیا، یونیورسٹی میں آئے کلاشنکوف سے فائرنگ کری، لڑکوں کو مار کے چلے گئے، ادھر والے ادھر کو مار رہے ہیں، ادھر والے ادھر کو مار رہے ہیں، کتنے سو کالڈ شہیدوں کے جنازے نکلے جن کو ہم نے دیکھا، کتنوں کی ہم نے تصویریں دیکھی، فلانا شہید فلانا شہید، ہر بندہ ہی شہید۔ تو مسلمان کی جان کی مسلمان کے سامنے اتنی بے وقتی، اتنی بے وقتی، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتی، یہ بھی ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھر کر کے دی ہیں، بہت زیادہ دی ہیں، لیکن ان کی ہم ناقدری کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ سزا بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے، پھر ہماری جان کی بھی وقت نہیں رہتی ہے۔ پھر یہ معاملہ ملک کے کونے سے جب آگے بڑھا تو پھر وہ دوسری شکل میں جانے جانی شروع ہوئی، دھماکوں کی شکل میں، دوسری شکل میں بغاوت کرنے والے لوگ، وہ آ کر کے ادھر مار دیا، پھر ادھر مار دیا، ادھر اتنوں کو مار دیا، ادھر اتنوں کو مار دیا۔ تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم توبہ کریں اپنے ان گناہوں سے۔ قصاص لینے کا حق یہ ہم نے پڑھ لیا، ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے، مجرم کی سزا میں بھی انصاف کی رعایت، فلا یسرف فی القتل اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا جائز نہیں، بدلے میں بھی انصاف کی رعایت لازمی ہے۔ جب تک ولی مقتول انصاف کے ساتھ اپنے مقتول کا انتقام شرعی قصاص کے ساتھ لینا چاہے تو قانون شریعت اس کے حق میں ہے، اور یہ منصور حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کی بجائے ظالم ہو گیا، اور ظالم اس کا مظلوم بن گیا۔ اب معاملہ برعکس ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کا قانون اب اس کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے فریق کی مدد کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے۔ تو اکثر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے میں نا اتنا حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم اپنا بدلہ لینے کا حق جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ابیوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان نے ہمارے ذہن کے اندر یہی پکچر بنائی ہوئی ہوتی ہے اس وقت تک کہ ہم مظلوم ہی ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں تو ہماری مظلومیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہوتی، لیکن در حقیقت ہم اپنے فیل کی وجہ سے ہم ظالم بن چکے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ہم اس کا اقرار نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہمارے اقرار نہ کرنے سے جو ہمارے اوپر حد لگنی ہے ظلم کی، تو وہ ساخت کی تھوڑی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پریسیشن اکاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، کہ آپ کا اتنا لیول ہے، جب آپ اسے آگے بڑھ گئے، آپ مانے نہ مانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اکاؤنٹنگ ہو گئی، آپ ظالم بن چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا سدا والا۔ شیطان ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے اس بات کو۔ جاہلیت عرب میں یہ بات عام تھی کہ ایک شخص قتل ہوا تو اس کے بدلے میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں جو بھی ہاتھ لگے اس کو قتل کر دیتے تھے۔ بعض جگہ یہ صورت ہوتی کہ جس کو قتل کیا گیا وہ قوم کا کوئی بڑا آدمی ہے، تو اس کے بدلے میں صرف ایک قاتل کو قصاصاً قتل کرنا کافی نہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ ایک خون کے بدلے دو تین یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی جان لی جاتی تھی۔ بعض لوگ جوش انتقام میں قاتل کے صرف قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر مسلح کر دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زائد اور حرام ہیں، اس لیے آیت فلا یسرف فی القتل میں اس کو روکا گیا ہے۔ اب اس میں آخری بات جو حضرت نے لکھی ہے وہ بہت زیادہ دھیان سے سننے کی اور دل میں اتارنے کی بات ہے، کہ فرماتے ہیں کہ بعض آئمہ مجتہدین کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف پر کوئی الزام لگایا۔ اب حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور انتہائی بدنام شخص مشہور ہے، جس نے ہزاروں صحابہ اور تابعین کو ناحق قتل کیا۔ سب سے بڑا بدنام کیوں مشہور ہے؟ حالانکہ تعداد میں تو شاید آج کے زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، لیکن آج کے لوگوں نے صحابہ کو نہیں قتل کیا، ٹھیک ہے؟ پوری ایکویشن کو دیکھنا چاہیے نا، ادھر کے ویریبلز کو بھی اور ادھر کے ویریبلز کو بھی۔ آج جو قتل کرنے والا ہے تو اس کا جو مقتول ہے وہ آج کے دور کا انسان ہے، اس کا تقویٰ کا لیول، اس کا قرب اللہ کا لیول وہ بہت کم ہوگا، لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے حجاج بن یوسف، جس نے کہ صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کنفرمڈ ولی تھے، کنفرمڈ ولی، ٹھیک ہے؟ من عاد علی ولیا فاذنته بالحرب، ٹھیک ہے, ولی کے ساتھ جو اعلان جنگ کر, جو دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں. تو اس نے ولیوں کو مارا تھا اور بہت بڑی تعداد میں مارا تھا, تو اس وجہ سے یہ مشہور ہے کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہوا. تو جس بزرگ کے سامنے, اچھا اس لیے عام طور پر اس کو برا کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی, یعنی اس کی برائی جو ہے وہ ہم کھل کر کے بیان کرتے ہیں حجاج بن یوسف کی. جس بزرگ کے سامنے یہ الزام حجاج بن یوسف پر لگایا گیا, انہوں نے الزام لگانے والے سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس الزام کی کوئی سند یا شہادت موجود ہے؟ حجاج کے اوپر الزام لگا رہے ہو, کوئی سند ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی حجاج بن یوسف ظالم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لے گا تو یاد رکھو کہ جو شخص حجاج پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انتقام سے نہیں چھوڑا جائے گا. تو ظالم کے اوپر ظلم کرنا یہ کوئی انتقام سے بچنے کا کی دلیل نہیں ہے. حجاج کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیں گے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی جانبداری نہیں ہے کہ برے اور گناہگار بندوں پر دوسروں کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جو چاہیں الزام اور اتہام لگا دیا کریں. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ اس دور میں اس لیے بھی ہو گیا ہے, ہم سے کون مراد, یہاں پہ سارے کے سارے دیندار بیٹھے ہوئے, مولوی لوگ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, تو کوئی بھی ویسا نہیں ہے نا, ناچ گانے والا, شراب کباب والا, اس قسم کا کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے اس کی کیا ریلیونس ہے, کیونکہ اس دور کے اندر نا, خصوصاً جبکہ سوشل میڈیا جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے, بات کو چلا دینا یہ انتہائی آسان ہو چکا ہے کہ جو چاہے آپ انگلی سے ٹائپ کریں اور اس کو چلائیں, وہ چند لمحوں میں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے گا. یا کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کو آپ آگے چلا دیں, وہ چند لمحوں میں آپ کی طرف سے بھی پوری دنیا میں پہنچ جائے گا. تو یہ چیز چونکہ بہت آسان ہو گئی ہے نا, تو ہم جو ہے وہ بہت بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, اور وہ اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ ہم کسی بے دین انسان, کسی ایسے انسان کے بارے میں کہ جو کہ ذرا مشہور ہو گیا ہے کہ جی ذرا وہ گانے بجانے والا ہے یا برائی کا پیروکار ہے یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں, جو اس قسم کا کوئی بھی اس کے بارے میں ایک بن گیا ہے, کچھ اوپینین بن گیا ہے. تو اب اس کے بارے میں جو بھی چیز آتی ہے نا ہمارے پاس, ہم اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں پہلے کہ ہاں چونکہ یہ برا ہے تو یقیناً یہ برائی بھی اس نے کی ہوگی, حالانکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کی, ہم نے اسمپشنز کی ہوئی ہوتی ہیں, گمان لگایا ہوا ہوتا ہے, اور یہ گمان اس کے بارے میں ہم رکھ کر کے پھر اس بات کو فوراً آگے بھی فارورڈ کر دیتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کے بارے میں ایک غلط گمان باندھنے کے قصبہ بن جاتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا. تو وہ شخص جو ہے اپنے گناہوں کا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا, کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو معافی کر دیں, کیا پتا وہ توبہ کر کے نیک بن جائے, جیسے کتنے سارے لوگ توبہ کر کے نیک بن گئے. لیکن ہم نے تو اس کام کو جو کیا ہے کہ اس برے کے بارے میں جو مزید کوئی برائی آئی بے سند اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا, اس کو تو ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں نا. اور جو شخص کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرے وہ کیوں اس سے توبہ کرے گا؟ تو معاملہ اس کا اتنا خراب نہیں جتنا معاملہ ہمارا خراب ہے. وہ تو گناہ ہے جس کو ساری دنیا گناہ کر رہی کہہ رہی ہے, وہ کل کو توبہ بھی کر سکتا ہے اس گناہ سے, لیکن ہم تو ایک گناہ کبیرہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, تو ہماری تو توبہ کے بھی کوئی چانسز نہیں ہے. تو اس وجہ سے سیاسی مخالفین ہو, دینی جماعتوں کے مخالفین ہو, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دینی جماعتوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ اب ان کے مخالفین کی ہر بات کو آمنا و صدقنا کہہ کر کے آگے کہنا شروع کر دیں کہ ہاں انہوں نے یہ کام کیا ہوگا, ہاں یہ اس کے بھی ذمہ دار ہیں, یہ اس کے بھی ذمہ دار ہیں, اس کے بھی ذمہ دار ہیں. تو اس وجہ سے نا سب سے زیادہ احتیاط تو خاموشی میں ہی ہے, خاموش ہی رہیں. من سمت نجا جو ہے نا, یہ صرف زبان کے گناہ کے لیے نہیں ہے, زبان سے جھوٹ بولنا, یہ واٹس ایپ کے اوپر آگے جھوٹ بڑھا دینا اس کے لیے بھی ہے کہ بھیا خاموش رہیں, آپ آگے نہ بڑھائیں چیزوں کو. تو خاموشی اختیار کر لینا, واٹس ایپ میں میسج کو آگے نہ بڑھا دینا از آلسو خاموشی اختیار کر لینا, چپ ہو جائیں. اگر صحیح ہے بھی تو بھائی مجھے کیا پتا, مجھے میرا کیا لینا دینا اس کے ساتھ. انگریزی میں کہتے ہیں نا گیونگ دا ڈیول ہز ڈیو، جو ڈیول ہوتا ہے نا، ڈیول سے مراد برا آدمی، تو اس کا بھی اگر کوئی حق بنتا ہے نا تو اس کو بھی وہ حق دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو دیں گے، بہتر یہ کہ ہم بھی دے دیں، ہم اس کا حق تلف نہ کریں. تو اس کے اندر ہمارا اپنا بھلا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی زیادتی اور گناہ سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی آیات انشاءاللہ اگلی محفل میں پڑھیں گے. دعا سے پہلے یا آج آپ کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھے گا، تو اپنی زندگی کے تمام گزشتہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی دل میں نیت کر لیں، اور آئندہ ایک سچی اور سچی زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیں، اور ان کے ساتھ پھر توبہ کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ توبہ طائب ہو چکے ہیں. آگے آنے والی زندگی کے اندر اگر آپ کچھ معمولات ہمارے مشائخ کو بتاتے ہیں ان کو پابندی کے ساتھ کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سمائے گی، گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی اور نیک بننا خود بخود آسان ہو جائے گا. یہ معمولات کل 6 ہیں. ان میں سے پہلا معمول کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کریں 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول ہے کہ صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جمعے کے دن درود شریف بھیجنے کی اور بھی زیادہ فضیلت آئی ہے. تو محفل کے لیے آپ آتے ہیں تو عصر سے مغرب کا اکثر ٹائم تو بیان سننے کے اندر نکلتا ہے، تو چونکہ ہمارے پاس ویکینڈ کا یہ ایک موقع ہوتا ہے اور دوسرے ٹائم جو ہوتے ہیں ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، تو اس میں ہمیں یہ بیان کا سلسلہ رکھنا پڑتا ہے. لیکن چاہیے کہ جب آپ انتظار کر رہے ہوں یا گھر سے یہاں پہ آ رہے ہوں تو عصر کی نماز کے تو بعد ہی نکلتے ہیں، تو وہ درود شریف کے لیے سب سے زیادہ افضل ٹائم ہوتا ہے. جمعے کے دن بھی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم بھی ہے، تو اس میں کثرت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے کہ قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کریں. مردوں کے اوپر تو روزانہ تلاوت ہے، ایک پارہ کر لیں، اگر ایک پارہ نہیں ہو سکتا تو آدھا کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ آگے ناظرہ قرآن چلانا ہے. عورتوں کے اوپر جب ان کے ایام ہوتے ہیں تو تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، تو ان کو ان ایام کے اندر تلاوت نہ کرنے سے ثواب ملے گا. اب یہ بڑا مزے کا ایک سوال ہے، تلاوت نہ کرنے سے کیسے ثواب ملتا ہے؟ آپ اگر جواب دیں تو اس کا اچھا نہیں ہے. جی 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 بالکل صحیح ہے، صحیح آپ نے جواب دیا. ثواب جو ہے وہ عمل سے نہیں ملتا، ثواب اطاعت سے ملتا ہے. اور اگر عمل کیے چلے جا رہے ہیں اور اطاعت نہیں ہے تو ثواب کدھر سے؟ لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں تو اطاعت تو اصل مقصود ہے، تو ثواب اطاعت پر ملتا ہے، عمل پر نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی چلے جائیں وہاں پر عرفات کے میدان میں، کچھ ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں عرفات کے میدان میں جا کے، کیوں نہیں ملے گا؟ اطاعت نہیں ہو رہی اس کے اندر. تو قرآن پاک کی تلاوت جب نہیں کر سکتی تو نہ کریں، نہ کرنے پر ثواب ملے گا. وہ الفاظ پڑھنے والا ثواب نہیں ہوگا لیکن وہ اطاعت والا ثواب ہوگا. چوتھا معمول وقوف قلبی، یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے. تو جو لوگ ان معاملات کو کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کو پھر چاہیے کہ پھر ان تفصیلات کو پوچھیں اور پوچھ کر کے سمجھ کے کرنے کی کوشش کریں. پانچواں معمول ہے مراقبہ کرنا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے اس نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور اس آواز کو سننے کی کوشش کریں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور چھٹا اور آخری معمول ہے کہ کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے ان کے ساتھ مشورے میں رہیں، اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. کل چھ معمولات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. مختصر سے دعا کر لیں، نماز کا ٹائم ہو گیا. سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ، برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ، برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ، ایمان مل جانے کے بعد کفر سے حفاظت فرما، علم مل جانے کے بعد جہالت سے حفاظت فرما. اے اللہ، ہدایت کا راستہ پا جانے کے بعد گمراہی کے راستوں سے حفاظت فرما. اے اللہ، علت سے، قلت سے، ذلت سے حفاظت فرما. اے اللہ، فتنہ دجال سے حفاظت فرما، فتنہ مال سے، فتنہ جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ، اپنی بندگی والی زندگی کے لیے قبول فرما. اے اللہ، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہماری تمام نیک اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ، نیک اعمال کرنے کے بعد اے اللہ اپنی غلطی کوتاہی سے، بیوقوفی سے ان کو ضائع کر دینے سے محفوظ فرما. اے اللہ، نیک اعمال کو جنت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ، اس دنیا کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ، طاعات کی عزت عطا فرما. اے اللہ، نماز کی حاضری اور حضوری عطا فرما. اے اللہ، سجدے کا سرور عطا فرما. اے اللہ، ایمان پر استقامت نصیب فرما. اے اللہ، صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ، ثابت قدمی نصیب فرما. اے اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنا. اے اللہ، کسی بھی خیر کی بات کو ہمارے خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما. اے اللہ، ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ، جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے، اے اللہ اپنا وقت دیا، اپنا جگہ، اپنے گھر کی جگہ آفر کری، اے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ، دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، خط لکھے، پیغام بھیجے، اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما. اے اللہ، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ان سے دور فرما. اے اللہ، ہمارے ایک بھائی ہیں، اے اللہ ان کے چھوٹے سے بیٹے، 4 سال کا بیٹا، اے اللہ آپ نے واپس بلا لیا. اے اللہ، آپ کی جو مرضی ہے، مشیت ہے، اے اللہ اس کے سامنے ہم اپنا سر سنگوں کرتے ہیں. اے اللہ، ہم آپ کے سامنے کچھ اے اللہ اعتراض نہیں کر سکتے. اے اللہ، آپ کے فیصلے برحق ہیں. اے اللہ، آپ ہی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. اے اللہ، آپ جب چاہیں آپ ان کو واپس بلا سکتے ہیں. اے اللہ، ہمیں اس کے اوپر صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اس بچے کے والدین کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اتنے بڑے سانحے کے اوپر، اے اللہ انہوں نے ایمان کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا. اے اللہ، اس کے بدلے ان کو اپنی رضا عطا فرما. اے اللہ، ان کو رضا عطا فرما. اے اللہ، ان کے آنے والی زندگیوں کو ان کے لیے بہت زیادہ، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، جمیع خاندان کو اس کے اوپر صبر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ اس بچے کے آگے کے درجات کو، آگے کے معاملات کو بہت آسان فرما. اے اللہ، والدین کے لیے شفاعت کا سبب بنا. اے اللہ، ہم سب کی جو آپ نے ہمیں جانوں والی نعمت عطا فرمائی، ایمان والی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ان سب کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ان تمام نعمتوں کے اوپر اپنا بہت بہت شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.